خیر العمل ہے کیا آج بتاتا خیر بری حیا للفلاح بلاتا خیر بری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة طاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم مجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات بھیجے گا محمد اللہ. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، شاعر الہی کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا، آج اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کوشش کروں گا کہ گفتگو کو کسی منطقی انجام اور نتیجے تک پہنچا سکوں. گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ حج کی 32 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهَ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، یہ تعظیم کرنا فإنها من تقوى القلوب، دلوں کے تقوی کا باعث. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس تقوی کے مرحلے کو مرحلہ بمرحلہ انسان کے وجود میں پیدا ہونا ہے، تدریجی عمل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم راتوں رات اچانک سے ایک دم سے تقوی متقین کے اس درجے پر پہنچ جائیں کہ جس کو واقعاً درجۂ متقین ارشاد فرمائے. اس لیے کہ جب ہم درجے کی بات کرتے ہیں تو درجے سے مراد ایک ایسی حالت ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے. درجے سے مراد ایک ایسی منزل ہے کہ جس کے اندر بقام اور دوام ہے. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مقام متقین تک پہنچے، کچھ دن تک رہے اور پھر اس سے خارج ہو جائے. جہاں عمل اس طریقے کا ہوتا ہے اس سے مراد ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ اس درجے تک پہنچا نہیں ہے، گرچہ شاید اس کے اندر سے کچھ ظہور ایسا ہمارے اور آپ کے سامنے ایسا ہو رہا ہو، ہماری اور آپ کی سمجھ کی حد تک وہ کوئی ایسی چیز ہو، لیکن پروردگار عالم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سلسلہ حتیٰ دنیا میں ایسا قرار دیتا ہے کہ اگر شخص کسی مقام کا اہل نہیں ہے اور وہ لوگوں کے درمیان اس اعتبار سے مشہور ہو رہا ہے تو پروردگار عالم کوئی نہ کوئی انتظام، کوئی نہ کوئی امتحان ایسا ضرور رکھتا ہے کہ جہاں پر اس کے اندر کی وہ کمی یا وہ حیثیت بالآخر ثابت ہو جاتی ہے۔ لہذا تاریخ ایسے افراد سے بھری پڑی ہے کہ جن کے بارے میں ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ان کے متعلق ایک بہت ہی معتبر، بہت ہی مقدس شخصیت ان کی ذہنوں میں ہے، لیکن ایک امتحان، ایک مقام پر پہنچ کر وہ جو ان کے باطن کے اندر، میں لفظ استعمال کروں کہ ان کے قلب کے اندر جو کمی یا جو برائی موجود ہے وہ بالآخر اس امتحان کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ جو قلب کی منزل ہے اور قلب کے تقویٰ کا مرحلہ ہے، اس کا کمال ہی یہ ہے کہ انسان کے لاشعور میں آ کر انسان اس طریقے سے ہو جائے کہ حتیٰ لاشعوری طور پر تقویٰ اس کے وجود کا حصہ بن جائے۔ لہذا میں نے اس سے پہلے بھی یہ چونکہ مباحث بیان کیے ہوئے ہیں لہذا میں تکرار نہیں کروں گا ان کی، کہ جیسے کہ ہمارے ہاں سائیکالوجی میں شعور، تحت شعور اور لاشعور ہے، انسان کا کانشیس مائنڈ ہے، سب کانشیس مائنڈ ہے، ان کانشیس مائنڈ ہے، اسی تقریباً ترکیب میں ہمارے ہاں علماء جو عرفان ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کی اپنی روح بھی ان درجات کو رکھتی ہے، نفس ہے، عقل ہے اور قلب ہے، ان میں کسی حد تک مماثلت ہے، ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ اور وہ چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن بہت حد تک ان میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب جیسے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو بیہیویئر ہے وہ اس کا لاشعور ہے جو اس کو سیٹ کرتا ہے، یعنی ان کانشیس مائنڈ ہے بیسیکلی جو اس کے بیہیویئر کو ڈیزائن کرتا ہے۔ لہذا عام طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم شعوری طور پر کوئی کام کر رہے ہوں جبکہ ہمارا لاشعور بالکل اس کے مخالف ہو۔ اس کی عام طور پر مثالیں یہ دی جاتی ہیں کہ مثلا کوئی شخص مثال لے کے یہ کہے کہ میں جی فلاں جانور سے میں ڈرتا نہیں ہوں مثلا، لیکن جب اس جانور کے سامنے آئے تو اب کیا ہوگا، ان کانشیس میں جو مسئلہ ہے وہ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ اگر یہ اب اس جانور کے سامنے کھڑا رہے اور واقعاً بہادری کا مظاہرہ کرے گا تو پھر ہم مان لیں گے کہ ہاں یہ شخص ان کانشیسلی بھی اس جانور سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن اگر اس جانور کے نام سنتے ہی یا اس کی آواز آتے ہی اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے یا اس جانور کو دیکھتے ہی یہ بھاگ لگا دوڑ لگا دے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، شعوری طور پر تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں ڈرتا، لیکن لاشعوری طور پر اس کے لاشعور میں اس کا خوف موجود ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم اس کو اگر عرفان کی دنیا میں آ کر قرآن کی یا دین کی زبان میں اس کو بیان کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے اس کے قلب میں ابھی تک اس شے کا خوف موجود ہے، چاہے یہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اس کا خوف نہیں رکھتا، لیکن لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ خوف ہے، یعنی اس کے قلب کے اندر ابھی تک اس شے کا خوف موجود ہے۔ اب یہ جو قلب ہے اس کا ظرف ایسا ہے کہ جس میں ایک مرتبہ کوئی چیز آ جائے تو اس کی ضد کبھی اس میں نہیں آ سکتی، لہذا اگر اس قلب میں ماں سوا اللہ کا خوف موجود ہے تو پھر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، یہ خود بخود ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اصلاً نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں اللہ سے بھی ڈرتا ہو اور غیر اللہ سے بھی ڈرتا ہو، یہ نہیں ہوتا۔ لہذا کیا ہوتا ہے، جب ہمارے اندر غیر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اللہ کا کوئی خوف ہوتا نہیں ہے، گرچہ ہم ظاہر یہ کرو اصلاً کسی غیر اللہ سے ڈرتے رہنا ہی اس بات کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اور بالکل بالعکس ہے، جہاں ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اب اللہ کا خوف سے مراد اللہ کی ذات سے متعلق خوف نہیں ہے، اللہ کے خوف سے مراد اللہ کی ناراضگی کا خوف، اللہ کی معصیت کا خوف، اس عذاب کا خوف کہ جو اس نے اپنی معصیت کے بدلے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہوا ہے، یہ خوف اگر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اگر خدا کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو پھر وہ ہر ایک کے مقابلے پر بے خوف ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھے گا تو پھر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اس کا خوف اس کے دل میں ہوگا۔ اب شعوری طور پر ہم جتنا مرضی یہ کہہ دیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، میری نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، لیکن عین امتحان کی منزل میں آ کر پتہ لگے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا کسی اور سے ڈرتا ہوں. یہ جو لاشعور کی منزل پر آ کر کسی چیز کا ہمارے قلب میں آنا ہے، یہ جو تقویٰ ہے، اگر یہ تقویٰ لاشعور یعنی ہمارے قلب میں اتر جائے، اس کا معنی کیا؟ میں لاشعوری طور پر متقی ہو جاؤں. اگر میں لاشعوری طور پر متقی ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ میں اپنی خلوت میں بھی خدا کی معصیت سے ویسے ہی پرہیز کروں گا جیسے لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن اسی طرح سے مشکل ترین حالات میں بھی میں خدا کے خوف کی وجہ سے، خدا کی خاطر گناہ اور معصیت کا راستہ اختیار نہیں کروں گا. لہذا خدا بہت واضح طور پر فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہاں اس کے لیے راستے نکالتا ہے، ایگزٹ اس کے لیے نکالتا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا. اب اللہ خود ایسی سچویشنز پیدا کرتا ہے کہ جس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعاً اپنے قلب میں اللہ کا تقویٰ رکھتا ہے یا نہیں. لہذا خدا حلال کے راستوں کو بند کرتا ہے، مشکلات انسان کے اوپر بڑھا دیتا ہے، پھر وہاں سے ہمیں حرام بہت آہستہ سے بڑے آرام سے آتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ توجیہات بھی لے کر آ رہا ہوتا ہے. اس ساری کیفیت میں کہ بھائی یہ میں نے مانگا تھوڑی ہے، یہ تو خود دے رہا ہے، انڈر انوائسنگ کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جی اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا، یا مثلاً ٹیکس چوری کر رہے ہیں یا کوئی اور ایسا کام کر رہے ہیں، اس کا کہنا آغا صاحب پورا بازار ہی اسی پکڑا ہوا ہے، اس کے بغیر تو معاملہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ کیا تمہیں پروفٹ نہیں ہوگا؟ کہا نہیں پروفٹ ہوگا لیکن بہت تھوڑا سا پروفٹ ہوگا، یہ اصل میں نہ ہونے کے برابر ہے. یہ جسے تم نہ ہونے کے برابر سمجھ رہے ہو اگر یہ حلال ہے تو بہت سارے حرام کے مقابلے میں بھی کفایت کرے گا، اسی کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لینا چاہتا ہے. یہ جو ہمارے دلوں میں بات آتی ہے کہ یہ حلال تھوڑا سا کیا کرے گا، تھوڑا سا حلال وہ اثر دکھاتا ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے پہ حرام جتنا مرضی زیادہ ہو کبھی بھی کفایت نہیں کرتا. یہ جو مرحلہ ہے اس کو آزمانے کے لیے خدا ہمارے لیے ایسی سچویشنز پیدا کرتا ہے. اب یہ جو میرے قلب میں تقویٰ نے اترنا ہے، یہ تدریجن ہے، یہ ایک نہیں اوور نائٹ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. جب قلب تقویٰ اختیار کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر کوئی اور شے خدا کے علاوہ قلب میں نہیں ہونی چاہیے. لہذا مثلا تاریخ میں ہمیں بلعم باور کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل کا بہت عابد بہت زاہد شخص ہے، ہر چیز سے ترک کو ترک کر چکا ہے، دنیاوی کوئی بظاہر خواہش اس کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا متقی ہے، پرہیزگار ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. یعنی آپ غور کریں کہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی شخص زہد اور تقویٰ کے اس مرحلے پر ہو کہ ایک عوام ایک دنیا اس کو مانتی ہو، یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے. اور پھر نبی بھی کوئی عام نبی نہیں، اولی العزم نبی، اور اگر حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا جائے تو ایک نہیں دو نبی، حضرت ہارون بھی موجود ہیں. ان انبیاء کے ہوتے ہوئے کوئی بنی اسرائیل میں اپنے زہد اور تقویٰ کے ذریعے سے اور اپنے ان تمام کیفیات کی وجہ سے ایک مقام تقدس رکھتا ہے، ایک دنیا جو اس کو مانتی ہے، اور اللہ ظاہر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے بلعم باور کے بھٹکنے کا اور اس کے انحراف پہ جانے کا کوئی راستہ ہو، لیکن کیا ہے قلب کے تہ میں یہ جو لوگ اس کو کچھ سمجھتے ہیں، یہ جو لوگ اس کو مقدس سمجھتے ہیں، یہ جو اس کی ظاہری لوگوں کی نظر میں حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ جتنا تقویٰ ہے، یہ جتنی پرہیزگاری ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ جو لوگوں کی نظر میں اس کی نگاہ بن گئی ہے یہ لوگوں کے. لہذا یاد رکھیے گا بعض وقت ہمارے لوگ ظاہر سے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. مثلا کوئی شخصیت ہے جس نے ساری زندگی ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، ہاں ساری زندگی وہ پھٹے پرانے کپڑے ہی پہنتا رہا، اور مثلا ہمیں اور آپ کو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ جی یہ تو بڑا ہی سادہ زندگی گزارنے والا آدمی ہے، یہ سارے کا سارا جو ہو رہا ہوتا ہے قلب کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز پھنسی ہوئی ہوتی ہے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تزکیہ نفس کے اوپر بحث کی تو انشاءاللہ مطالب بعض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج کسی نے ایک صاحب نے کافی اچھا بڑا علمی نوٹ بنا کر بھیجا تھا تزکیہ نفس کے حوالے سے، بہت ساری باتیں انہوں نے کی اور پھر کئی مقامات پر نروان اور پتہ نہیں کون کون سی جو راستے ہیں ان سب کو انہوں نے مکس کر کے ایک بڑا زبردست طریقے سے اور آخر میں نوٹ لگا دیا کہ یہ سارے ہی راستے معرفت کے نفس کے راستے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی راستہ اختیار کریں. یعنی آگے بات تزکیہ نفس کی کرتے کرتے آخری جو جملے تھے وہ سیکولرزم کے تھے. اگر ہر راستہ خدا کی طرف جا رہا ہے تو پھر تو بحث ہی ختم ہو گئی، پھر صراط مستقیم کا کیا معنی ہے؟ یقیناً دیکھیے، جہاں پر اللہ نے راستے مختلف بنائے وہ بحث اور ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم نے ان کے لیے اپنے راستے بنائے. اب یہ جو سبل ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یہ مزاج کے اعتبار سے. ہر آدمی کو عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کو ہر فیلڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے مزاج کے حساب سے اپنی سبیل کو اپنے اندر تلاش کریں، لیکن اس سبیل کو تلاش کرنے کے بعد جو راستہ طے کرنا ہے وہ حق کا راستہ ایک ہے، وہ مختلف نہیں ہو سکتے. لہذا میں اس پر نوٹ ایک جو لگانا چاہتا تھا، ابھی تک فرصت نہیں ملی، ملا تو نوٹ لگا کر بھیجوں گا، کہ یہ جتنی بھی آپ نے تقریر کی ہے، تزکیہ نفس کے لیے سب سے پہلے انسان کے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. اب یہ نروان وغیرہ، یہ جو ساری باتیں، یہ سب کی سب بات کی باتیں ہیں، یہ آج تک کیوں کسی مقام پر نہیں پہنچ سکے؟ رش بہت کھینچتے ہیں، آپ دیکھیں گے بہت رش لگا ہوا ہوتا ہے، ایک دنیا ان کے پیچھے ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر عقیدہ درست نہ ہو وہاں پر شیطان بڑے آرام سے لوگوں کو گھیر کر لے آتا ہے. ان کو اتنی جلدی جنت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، ہم یہاں چلے جائیں گے، ٹانگ پہ ٹانگ پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں گے اور ہمیں جنت مل جائے گی، سکون مل جائے گی. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ بذکر اللہ ہی تطمئن القلوب، سوائے اللہ کے ذکر کے کسی اور چیز سے تمہیں کبھی بھی اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا. اب یہ جو قلوب کو اطمینان ہونا ہے اللہ کے ذکر سے، اس سے اللہ کے ذکر کا مطلب یہ اللہ 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 ہو ہو کا تذکرہ نہیں ہے. یہ ان آوازوں سے، ان چیزوں سے، یہ اذکار اپنی زبان پہ دہرا لینے سے دل کا سکون نہیں ملتا. یہ جس کو تم اللہ کہہ رہے ہو، یہ جس کے لیے ہو ہو کی آوازیں نکال رہے ہو، اس کے ذکر سے پہلے اس کی معرفت ہونی ضروری ہے. جب تک خدا کی معرفت صحیح نہیں ہوگی، جتنا مرضی ہو ہو کر رہے ہو، یہ اللہ کی طرف لے جانے والا نہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے یہ جس کو تم، اور ذکر اللہ کے لیے یہ معرفت ہے، یعنی ذکر خدا خود متوقف ہے معرفت خدا پر، اور معرفت خدا اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی جو خود خدا کو پہچانتا ہو. تو جو خود خدا کو نہ پہچانتا ہو وہ ہمیں اور کسی اور کو خدا کیا پہچانوائے گا. لہذا اس اعتبار سے حق کا راستہ واحد وہ راستہ ہے جو محمد علیہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے گزر کر جاتا ہے. اللہ یہ وہ سبیل، یہ وہ صراط ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور صراط اور کوئی راستہ نہیں ہے. حق کا راستہ جب تک نہیں ہوگا، بس عقیدہ صحیح ہوگا، عقیدہ قلب میں صحیح بیٹھے گا، تو آگے کے مراحل خود بخود صحیح چلتے ہیں. اگر عقیدے میں مشکل ہے، یہ مطالب میں کئی جگہ دوہرا چکا ہوں، اس لیے میں بعض چیزوں کو ذرا تیز سے گزارنا چاہتا ہوں. عقیدے کی دیوار میں اگر کوئی دڑار ہوگی تو وہیں سے شک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لہذا پہلے مرحلے پہ عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے. عقیدہ کلیئر ہونے کے بعد پریکٹس ہے جو انسان کے اندر قلب کو اس کی عقل کے مرحلے سے گزار کر قلب کے مرحلے میں لے کر آتی. لہذا اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو پھر عقیدے کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ جو ابتدائی ترین پریکٹس ہے، کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابتدائی ترین پریکٹس جو تقوی کی طرف حرکت دیتی ہے وہ روزہ ہے. بیسک ہے روزہ، لیکن روزہ بھی اس پریکٹیکل اور اپلائیڈ فارم میں کہ جس کا نتیجہ دنیا میں ظاہر ہو. لہذا صحیح روزے کا، روزے کا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، دو مرحلے ہیں، دو چیزیں ان کو کنسیڈر کریں ہمیشہ. ایک یہ کہ ماہ مبارک کے رمضان میں، جیسا کہ روایات میں آیا ہے، بیان کیا پیغمبر نے کہ جیسے ہی ہلال ماہ مبارک رمضان، چاند ماہ مبارک رمضان کا جیسے ہی طلوع کرتا ہے، حلول کرتا ہے، اللہ اس مہینے کی برکت سے تمام شیاطین کو بند کر دیتا ہے. اگر شیاطین کے بند ہونے کے بعد بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا شیطانوں کے کھلے ہوئے تھا، شیطان کی آزادی کے وقت میں بھی میں ویسے ہی تھا، اب جب شیطان بند ہو گئے تب بھی میں ویسے ہی ہوں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو شیطان کو بہکانے کی ضرورت. دو جگہ ٹائم یہ یاد رکھیے گا، شیطان جن لوگوں کو نہیں بہکا سکتا، ایک وہ پارٹی ہے جس کو نہیں بہکا سکتا، اور ایک وہ پارٹی ہے جس کو بہکانے کی ضرورت. جن کو بہکا نہیں سکتا ان کے بارے میں بھی کبھی خاموش نہیں بیٹھتا، وہ ٹرائی ضرور کرتا ہے، ان کے لیے کرتا ہے ٹرائی. جانتا ہے کہ میں انبیاء کو، میں اولیاء کو، میں معصومین کو نہیں بہکا سکتا، لیکن ٹرائی ضرور کرے گا، کوشش ضرور کرے گا. لیکن جن کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا. لہذا ہمیں شیطان کی ضرورت ہمیں کب احساس ہوگا؟ اگر ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ رہی ہے کہ ہمیں محسوس ہو کہ میں ماہ مبارک رمضان سے پہلے اور ماہ مبارک رمضان کے بعد فرق کرتا ہوں، تو ہاں پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید کوئی چیزیں میرے اندر یہ چیزیں تھیں جو شاید شیطان کی وجہ سے تھیں. لیکن اگر میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر تو ہمیں سب سے پہلے خود اپنے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اور شیطان کا آپس میں ابھی تک رابطہ کتنا صمیمی چلا آ رہا ہے. ایک مرحلہ یہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اگر یہ ماہ مبارک کے رمضان میرے آئندہ آنے والے سال کے اوپر کوئی مثبت اثر ڈال رہا ہے تو پھر مجھے رمضان کے روزے کا فائدہ ہے. لیکن اگر میں عید کے دن ویسے ہی ہو گیا جیسا میں رمضان سے پہلے تھا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے رمضان سے کچھ سیکھا نہیں. لہذا عقیدے نے عقل سے جو قلب کی طرف سفر کرنا ہے اس کا راستہ پریکٹس کے تھرو ہے، بغیر پریکٹس کے نہیں ہوتا. لہذا سائنس میں بھی آپ کو اور ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے، آپ کو تھیوری پڑھا دی جاتی ہے، اس کے بعد کیا کرایا جاتا ہے؟ پریکٹیکل. کیوں کرایا جاتا ہے پریکٹیکل؟ وہ اس لیے کرایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے تھیوری پڑھ لی ہے یہ اپنی جگہ صحیح، لیکن یہ آپ کو وہ نہیں سمجھا سکتی جو پریکٹیکل سمجھائے گا. اور حقیقتاً بھی یہی ہے، جب آپ واقعاً پریکٹیکل کر لیتے ہیں کسی چیز کا تب آپ کو آتا ہے سمجھ میں کہ ہاں یہ واقعاً یہاں کچھ ایسا. اور وہ جو انسان کے لیے دروازے کھولتا ہے عقل کے، وہ تھیوری نہیں کھول سکتی. عقیدے اور عمل کا تعلق تھیوری اور پریکٹیکل جیسا ہی ہے. آپ جتنی مرضی تھیوری پڑھ لیں عقائد کی، کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ اپنے عقیدے کو پریکٹیکل فارم میں نہ، ون آف دا وے کہ جہاں آپ نے اپنے عقیدے کو پریکٹیکل فارم میں لے کر آنا ہے وہ کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان. اب یہ رمضان پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کس چیز کا؟ کہ یہ عقیدہ پریکٹس کے ذریعے سے آپ کے شعور کے مرحلے کو طے کرے، آپ کے سب کانشیس میں اور پھر انکانشیس میں جائے. یعنی نفس سے آپ اپنا رابطہ شروع کرتے ہیں، عقل کے مرحلے تک پہنچاتے ہیں اور پھر قلب میں ورود اس کا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بلعم باور سب کچھ کر چکا ہے لیکن کس لیے؟ ظاہر دل میں جو چیز اٹکی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ مقام، منزلت. یہ جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں، میری بات سنتے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے اگزیکٹلی اس حیثیت کو استعمال کیا، اس کی حیثیت کو استعمال کیا. حیثیت کو استعمال کرنے کے لیے کیا کیا اس نے؟ اس نے بلایا اس کو، بلعم باور کو، پوری پروٹوکولز. یہ جو پروٹوکول ہے نا، یہ مشکل پیدا کر دیتے ہیں، آپ چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو، لیکن یہ پروٹوکولز ہیں جو مسائل زندگی میں پیدا کر دیتے. جب اس کو پورے پروٹوکول کے ذریعے سے بلایا تو لازم آتا ہے یہ پروٹوکول سے، ان پروٹوکولز کی وجہ سے بعض اوقات انسان جو حق کہنا ہوتا ہے، بس جہاں کوئی پروٹوکولز کی وجہ سے کسی کی تعریف کر رہا ہو جبکہ وہ شخص تعریف کے قابل نہ ہو، جہاں کہیں کوئی شخص پروٹوکولز کی وجہ سے اس کے مخالفین کے بارے میں زبان استعمال کرنا بند کر دے، تو بس آپ سمجھ جائیں کہ مسائل کہاں پر. اگر حق اور حقیقت کے ساتھ آپ اس کو جتنے مرضی پروٹوکول دے دیں، پروٹوکول دینے والے کو کبھی بھی تعریف نہیں کرے. اگر اس کے مخالفین کو حق پر سمجھتا ہے تو کبھی بھی ان کے مقابلے میں اپنی زبان کو بند نہیں کرے گا. یہ پیرامیٹرز ہیں، یہ بہت آسان سے پیرامیٹر ہیں. ہمیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ علماء کو پروٹوکول ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. ہمارا اور آپ کا کام ہے علماء کو ان کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ دینی چاہیے. لیکن یہ رسپیکٹ دینے کے بعد مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر میں مثلا کسی بڑی گاڑی والے آدمی کے ساتھ، کسی بڑے آدمی کے ساتھ، تو میں بڑے متواضع طور پر ہاتھ ملاؤں، اور کسی غریب آدمی سے ہاتھ ملاتے ہوئے مجھے مسئلہ پیدا ہو جائے تو مسئلہ میرے اپنے اندر ہے. مجھ سے کسی بڑی گاڑی کے بعد کسی چھوٹی گاڑی میں نہ بیٹھا جائے تو پھر میرے لیے مشکلات. یہ پیرامیٹرز ہیں جو اللہ تعالیٰ خود بخود دکھا دیتا ہے. اب میں بظاہر جتنا مرضی آپ کے سامنے متقی پرہیزگار ہوں، لیکن دو ہی باتیں کچھ ہی دیر میں بتا دیں گی کہ یہ آدمی کس سطح پر ہے تقوی. تو بلعم باور کو بلانے کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی آپ قبلہ محترم، ایگزیکٹلی وہی تقریباً رول اختیار کیا اس نے جو عمر سعد نے، عمر آس نے، عمر آس نے قاضی شرح کے ساتھ استعمال کیا. قاضی شرح، اس کو ایک مرتبہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کس کے مقابلے پہ حکم بنا رہے ہیں. حضرت امیر، حضرت امیر کے مقابلے پر، مثلا تمہاری واقعاً اوقات ہے تیری کہ تجھے حضرت امیر کے مقابلے پر حاکم بنایا جائے؟ یہ اپنے لیے جگہ کا انتخاب کر لینا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر جاہ طلبی اور امر آس کو ایک سیکنڈ میں سمجھ میں آ گئی، لہذا اس نے تاریخ کی وہ ہشیاری اور مکاری چلی جو آج تک اظہر میں نشمس ہے۔ لہذا جانے من یہ تمام کی یہ تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو، یہ تاریخ ہے جو دہرا رہی ہے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے جو مقام سمجھداری کا، ابو موسیٰ اشعری، سوری میں نام غلط لے گیا، قاضی شرعی کا، ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری جب اس کو حکم بنایا گیا تو وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ میں خود کو چیز ہوں، کیوں میرے پیچھے ایک جماعت ہے جو چلتی ہے۔ اسی طرح سے جس وقت بلعم باعور کو بلا کر وہ پروٹوکولز دیے گئے تو اس نے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کے مقابلے پر کچھ سمجھنا شروع کر دیا، اور فرعون نے بلا کر کیا کہا؟ اس نے کہا جی یہ دیکھیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ آپ کی بات نہیں مان رہا، لوگوں کو گمراہ کر رہا۔ وہ پروٹوکولز جس کی تمنا دل میں تھی اس نے اپنا اثر دکھایا، اور بلعم باعور تمام تر تقوی پر حزگاری کے باوجود کس کے مقابلے پر آ گئے؟ اپنے زمانے کے اولی العزم نبی کے مقابلے پر آ کے کھڑا ہو گئے۔ لہذا معیارات یہاں سے تعمیر ہوتے ہیں، کسی بھی شخص کا نبی کے دور میں کیسا ہونا یہ معیار نہیں ہے، حق کے مقابلے پر کہاں کھڑا ہے یہ معیار بنائے گا۔ لہذا جتنی بھی جنگیں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہو رہی ہیں یہ معیار بتا رہی ہیں کہ نبی کے دور میں کون کہاں تھا اور حقیقت میں کون کہاں پر ہے، یہ معیار ہے۔ لہذا اب یہ جو قلب میں تقویٰ پہنچانا ہے عزیزان من، یہ بغیر پریکٹس کے نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نے اور آپ نے بھی یہ سوچا ہوا ہے کہ بغیر عمل کے، بغیر پریکٹس کے میں اور آپ کہیں پہنچ سکتے ہیں تو ممکن نہیں ہے۔ اب اس کو پہنچانے کے لیے ابتدا کیا ہے؟ روزہ۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ شاعر کی تعظیم۔ شاعر کیا ہے؟ کل میں آپ کو گفتگو کو یہاں تک لے کر آیا تھا کہ چار لفظ ہیں، علامت یعنی علامت، آیت، دلیل اور شاعر، جن کا معنی ہے نشانی۔ فرق کیا ہے؟ علامت ذات کا پتہ دیتی ہے، خدا کے لیے لفظ علامت استعمال نہیں کیا جاتا۔ آیت کا لفظ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ استعمال کیا، کثرت کے ساتھ استعمال کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں ہر چیز کو تقریباً اپنی آیت شمار کی۔ لیکن آیت مرحلہ کیا چاہتی ہے؟ آیت مرحلہ یہ چاہتی ہے کہ آپ جب تک اس کے اندر تدبر نہیں کریں گے، تفکر نہیں کریں گے، اپنی عقل کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ آیت کے ذریعے سے نشان تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا پوری کائنات اللہ کی آیت ہے مگر اس وقت تک نہیں جب تک کہ انسان اس میں غور و فکر نہ کرے۔ لہذا ذرا سا انسان کائنات کے نظم میں غور کرے اور پھر اس کے بنانے والے تک پہنچ جائے تو پھر ہر وہ شے جو تمہیں خدا تک لے کر جا رہی ہے آپ کے لیے آیت ہے۔ ہر وہ شے کہ جس پہ تدبر آپ کو خدا تک پہنچا رہا ہے وہ خاص طور پر شے آپ کے لیے اللہ کی آیت ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ہر فیلڈ کے لوگوں کے لیے جس میں بھی وہ ریسرچ کر رہے ہیں، جس کے اندر وہ تدبر کر سکتے ہیں، حتیٰ وہ شخص کہ جو مثلا مٹی سے برتن بنا رہا ہے، اگر اس مٹی سے برتن بنانے کے پروسیس کے اندر وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ہر مٹی سے ویسا برتن نہیں بن سکتا، تو اس کا مطلب بنانے والے نے کسی مٹی کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس سے برتن بن سکتا ہے، کسی مٹی کے اندر صلاحیت نہیں رکھی کہ اس سے مٹی برتن نہیں بن سکتا۔ اتنی سی بات اگر اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ ان مٹیوں کے اندر یہ فرق بتا رہا ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے، کوئی مدبر ہے، یہ فکر بھی اگر اس کو خدا تک لے کر جاتی ہے تو یہی مٹی اس کے لیے اللہ کی آیت بن جائے گی۔ اور ایک بہت پڑھے ہوئے شخص کو کہیں پر بھی خدا نہیں مل رہا تو اتنا پڑھ لکھنے کے باوجود بھی وہ آیت کے مقابلے پر نابینا ہے، وہ نابینا ہے۔ اب جو آیت کو، کسی بھی آیت کو پکڑ کر خدا تک پہنچ رہا ہے وہ بینا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ معرفت کا سفر ہے۔ اب اس معرفت کے سفر میں جو آخری منزل ہے وہ کہلاتی ہے دلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے کہیں پر بھی لفظ دلیل کو استعمال نہیں کیا، لیکن روایات اور زیارات میں دلیل کے لفظ کو بیان کیا گیا۔ میں صرف دلیل کی پہلے کیفیت بیان کر دوں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دلیل بنیادی طور پر ایک ایسی نشانی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو فنا کرتی ہے مدلول کے پتہ بتانے کے لیے، مدلول کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیتی ہے؟ فنا کر دیتی ہے. مثلا اس کی عام مثال یہ دی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں جو بیل لگی ہوئی ہے, ڈور بیل لگی ہوئی ہے, وہ ڈور بیل آپ نے اس لیے نہیں لگائی کہ آپ کو اس کی آواز اچھی لگتی ہے. شاید اس کی آواز آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی اور پہلی دفعہ آپ نے چوز کیا ہوگا کہ یہ بیل نہیں, یہ والی بیل لگ جانی چاہیے. لیکن اس کے بعد آپ کا دھیان کبھی بھی اس کی آواز پر نہیں ہوتا, بلکہ وہ جب بھی بجتی ہے وہ کسی آنے والے کی اطلاع دے رہی ہوتی ہے. لہذا ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد آپ کو یہی یاد نہ رہے کہ میرے گھر کے بیل کی آواز کیسی ہے, یاد نہ رہے آپ کو کہ میرے گھر کی بیل کی آواز کیسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے توجہ میں نہیں رہتی, وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہے. اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ دروازے پر آنے والے لوگوں کو آنے کا پتہ آپ کو بتا سکے. اس اعتبار سے دلیل وہ شے ہے کہ جو اپنا وجود فنا کرتی ہے کسی کے وجود کو ثابت کرنے اور پہنچانے کے لیے. آیت کا کام پہنچانا نہیں ہے, آیت کا کام صرف اس بات ہے, لیکن دلیل کا کام پہنچا دینا ہے. اصل دلیل اسی لیے چونکہ پہنچا دینے کا کام کرتی ہے, لہذا رہنما کے لیے عام طور پر گائیڈ کے لیے لفظ دلیل استعمال ہوتے ہیں. گائیڈ کے لیے بھی لفظ دلیل استعمال کیا جاتا ہے اور نقشے کے لیے بھی لفظ دلیل استعمال کیا جاتا ہے. اب کون سا نقشہ دلیل کہلاتا ہے؟ وہ نقشہ کہ جو آپ کو ایگزیکٹ راستہ بتائے, آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا دے. وہ نقشہ کہ جس سے منزل حاصل نہیں ہوتی اسے دلیل. لہذا پاکستان مثلا آپ نے کسی ملک کا یا دنیا کا نقشہ لے لیا, اس نقشے کو دلیل نہیں کہیں گے. کون سا نقشہ دلیل کہلائے گا؟ جس کے اوپر باقاعدہ راستہ آپ کو سمجھایا گیا ہو کہ کہاں سے کہاں جانا ہے, یعنی وہ نقشہ جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے اسے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں دلیل. گائیڈ کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل. اگر آپ کو کہیں مثلا آپ زیارات پر جاتے ہیں عراق اور آپ کو کبھی کسی گائیڈ کی ضرورت ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے کیا چاہیے؟ دلیل, گائیڈ چاہیے. اب گائیڈ کا ایک مرحلہ صرف عرض کروں گا تاکہ آپ کو میں وہ سینسیٹیونیس سے پہنچا سکوں جہاں میں مطلب کو لے جانا چاہتا ہوں, پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. کہ گائیڈ عام طور پر آپ ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جہاں وہ آپ کو لے جائے گا آپ کو اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے, آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن بعض مقامات بڑے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. مثلا ایک زمانے میں جس وقت صدام ملعون اس دنیا سے واصل جہنم ہوا تو اس وقت تک عراق بارڈر کے اوپر لینڈ مائنز بچھی ہوئی تھیں. اچھا, اس کے جانے کے بعد جو ان کا سارا انتظامی سسٹم عراق کا خراب ہوا تو ایک طرف سے یہ سارے مسائل مشکلات کا شکار تھے, تو کوئی ویزا وغیرہ کچھ سلسلہ نہیں چل رہا تھا, تو ایک طرح سے ایران اور عراق کا بارڈر آزاد ہوا ہوا تھا. تو ایک بہت دنیا ایسی تھی جو بغیر ویزوں کے جا رہی تھی. لیکن بغیر ویزے جانے کے لیے مسئلہ کیا تھا کہ اس راستے سے جانا پڑتا تھا جہاں پہ راستے میں لینڈ مائنز بھی بچھی ہوئی. کئی لوگ گئے. اب جو لوگ گئے انہوں نے واپس آ کر بتایا, کہنے لگے جب ہم وہاں جاتے تھے اس سے بات کرتے تھے تو اس بندے کو کیا کہتے تھے؟ دلیل, جو لے کے جائے گا. اب گائیڈ جو لے کر جا رہا ہے وہ پہلے سمجھا دیتا تھا. وہ کیا کہتا تھا؟ دیکھو جہاں میں قدم رکھوں گا میرے قدم کے اوپر قدم رکھنا, جہاں میں قدم رکھوں گا میرے قدم کے اوپر قدم رکھنا. اگر اپنی مرضی سے کہیں پر بھی قدم رکھا تو پھر تمہاری جان کی ذمہ داری میری. اب آپ اپنے لیے تصور کر لیں کہ آپ کسی ایسے گائیڈ کے پیچھے زیارت کے قصد سے چل پڑے ہیں, تو مجھے کوئی بتا دے کہ کوئی یہ جرات کر سکتا ہے کہ دلیل کے قدم کی جگہ پر کسی اور اپنی مرضی سے قدم رکھ سکے؟ ہے کوئی جو ایسا کرے؟ کیوں؟ جس کو جان پیاری ہے. اب میں اگر آپ کو جاننے سے پہلے کہہ دوں کہ بھائی یہ دلیل, یہ گائیڈ ہے, یہ بہت اچھا ہے, ماشاءاللہ بہت سن رسیدہ ہے, بوڑھا ہے, بہت متقی پرہیزگار ہے, اس نے بڑا ٹائم میرے ساتھ دوستی, بہت میری اس کی دوستی رہی ہے, بڑا ہم نے ٹائم ساتھ گزارا ہے, سفر میں, حضر میں, ہر جگہ, جنگل میں, غار میں, ہم ہر جگہ ساتھ ساتھ رہے ہیں, اتنا عرصہ ساتھ رہے ہیں, بہت پرانی دوستی ہے, یہ بڑا بوڑھا ہے. لیکن یہ ایک آدھ غلطی کر جاتا ہے, ایک آدھ غلطی کرنے کا امکان ہے. آپ اس کے پیچھے جائیں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ کہیں گے اس نے غلطی کی تو میری جان دنیا سے گئی. بس یاد رکھیے گا, جس کو جان پیاری ہوتی ہے وہ اس دلیل کے لیے عصمت تلاش کرتا ہے, اور جس کے لیے ایمان پیارا ہوتا ہے وہ خدا تک پہنچنے کے لیے معصوم دلیلیں تلاش کرتا ہے. اب یہ جو معصوم جو خدا تک پہنچا دے، اور کیجیے گا، آیت کا کام کیا ہے؟ تدبر خدا کے اس بات تک لے کے جائے گا، لیکن دلیل کا کام کیا ہے؟ دلیل اپنے وجود کو فنا کرے گی خدا تک پہنچانے کے لیے. اب جو خدا تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو فنا کرے گی، اس کا خدا تک رسائی ہونی بھی چاہیے یا نہیں؟ جسے خود خدا کا نہ پتا ہو وہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ بس دونوں باتیں ثابت، جو خدا کی طرف دلیل ہوگا خود اس کے لیے خدا تک رسائی اس کی ہونی چاہیے، ایک. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے کام یہ کہ ہم خدا تک پہنچنے کے لیے جس دلیل کو تلاش کر رہے ہیں وہ معصوم ہونی چاہیے. کیوں؟ خدا تک جاتے ہوئے اگر کسی غیر معصوم کے پیچھے چلے گئے تو پھر ایمان کا کچھ پتا نہیں چلے گا. لہذا ضروری ہے کہ خدا تک جانے کے لیے معصوم دلیل کو تلاش کریں. اب یہ معصوم دلیلیں کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو، اپنے وجود کو فنا کرتی ہیں خدا تک پہنچانے کے لیے. اور پوری کائنات میں محمد و آل محمد کے سوا وہ دلیل کوئی نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو فنا کرتا ہے خدا تک پہنچانے کے لیے. لہذا صرف اہل بیت اطہار ہیں کہ جنہوں نے یہ فرمایا نحن ادلہ علی اللہ، ہم ہیں کہ جو اللہ کے اوپر دلیلیں ہیں. اللہم صل علی محمد. اور اب یقیناً ان تمام دلیلوں میں جو سب سے زیادہ محکم دلیل ہے، سب سے زیادہ صریح دلیل ہے، جو سب سے زیادہ وسیع ہے، وہ سب سے زیادہ مستحکم ہے، وہ وجود مبارک حضرت سید الشہداء. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نے اپنے اپنے گھر بار، اپنے بچوں، ہر ایک کو فنا کیا ہے. پوری کربلا برپا کی ہے امام حسین نے. کس لیے؟ تاکہ ہم اور آپ کو کربلا سے خدا تک پہنچا سکے. اپنے آپ کو، اپنے وجود کو فنا کیا ہے. فنا کیا ہے کس لیے؟ اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے، نہیں خدا کو پہچانوانے کے لیے. لہٰذا وہ اہل بیت پر ظلم کرتا ہے کہ جو اہل بیت تک پہنچ کر اہل بیت کے ذریعے سے خدا کی مخالفت کرے. جو اہل بیت کے ذریعے، جنہوں نے توحید کو منوانے کے لیے اپنا گھر بار لوٹا دیا، کوئی اہل بیت ہی کو اختیار کرے توحید کے مقابلے پر آ جائے. جو اہل بیت کے ذریعے سے توحید کی مخالفت کرے، جو اہل بیت کا نام لے کر یہ کر رہا ہے، اس سے بڑا اہل بیت اطہار کے اوپر ظلم کرنے والا کوئی اور شخص، جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا، اپنا پورا گھر بار لٹائے کس لیے؟ تاکہ ہمیں اور آپ کو منزل توحید تک پہنچا سکے. اور یہ کام کیا ہے. لہذا کوئی اہل بیت اطہار تک واقعا پہنچ جائے اور پھر اس طریقے سے اتباع کرے کہ جہاں قدم بے قدم امام ہو وہاں قدم رکھے. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، عبادات اسی لیے ہمارے اور آپ کی دلیلوں سے ثابت نہیں ہوتی. عبادت صرف وہ ہے کہ جو آئمہ نے انجام دی. بس نماز بھی ہم نے ویسی پڑھنی ہے جیسی آئمہ نے پڑھی. اب جہاں تم آئمہ کی نماز سے ایک قدم بھی ادھر سے ادھر جاؤ گے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لینڈ مائن پر پاؤں رکھنا ہے. لہذا یہاں پر جیسے لینڈ مائن بچھے ہوئے علاقے میں آپ اس گائیڈ سے یہ بحث نہیں کر سکتے کہ جی میری دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ پاؤں یہاں رکھنا چاہیے. وہ کہے گا رکھ لو، اس کے بعد تمہاری جان تمہارے ساتھ، میں گارنٹی نہیں دے سکتا. اسی طرح سے آئمہ اطہار نے جتنی نماز ہم تک پہنچائی اور جیسی نماز ہم تک پہنچائی، جیسی عبادت ہم تک پہنچائی، جیسی انہوں نے پہنچائی ہے، بس ہم نے ویسی پڑھنی ہے. اس کے لیے یہاں پر کہیں پر بھی عبادت کے اندر عقل نہیں ہے. یاد رکھیے گا، جس کسی نے بھی فروعات دین میں عقل لگا کر اس کو ثابت کرنا شروع کر دیا، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو خدا اور آئمہ کے مقابلے پر کھڑا کر رہا ہے. تو بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگ خود آئمہ اطہار کا دامن پکڑتے ہیں خود ان کے مقابلے پر آنے کے لیے. جو کام اور جو عمل اہل بیت اطہار نے انجام دے دیا، ہمارے لیے وہی آخری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ راستہ وہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنی عقل کہیں پر بھی استعمال نہیں کریں گے. یہ ہے منزل دلیل. اس کے مقابلے پہ شعیرہ کسے کہتے ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تفصیل انشاءاللہ کبھی اور خود لفظ کے اوپر بحث کروں گا، اس کے لغوی معنی پر، اس کی اصطلاحات میں مفصل بحث ہے، آج بہت شارٹ کر رہا ہوں. شعیرہ بھی اس علامت کو کہتے ہیں کہ جو یہ کام انجام دے، لیکن فرق کیا ہے باقی تمام کے مقابلے میں؟ فرمایا کہ ان تمام میں آیت میں تدبر کرو گے اس بات ہو جائے گا، دلیل کا دامن ہاتھ میں تھامو گے، دلیل کا کام ہے کہ آپ کو بالآخر منزل تک پہنچا دینا. لیکن ان تمام کے درمیان میں شعیرہ کے، جس کی جمع شعائر ہے، یہ کون سی علامت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اس کا مادہ، جس مادے سے نکلا شین عین رے، اس کے اپنے اندر اسی سے مادے سے لفظ شعور ہے. اب یہ جو شعور کا لفظ ہے جو اس مادے سے لیا گیا ہے، شعور کیا ہے؟ فرمایا کہ علم یوصل الیہ بوجہ دقیق. شعیرہ اس علامت کو کہتے ہیں جو کسی بھی شے کے اجمالی علم کو، علم کے معلومات کے مرحلے سے نکال کر شعور تک لے آئے. شعور کی منازل میں پہنچاتے ہیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ شعیرہ. پس شعیرہ ایک ایسی علامت ہے. اصطلاح میں جب علماء نے معنی کیا تو فرمایا کہ ایسی علامت ہے جو پروردگار کی عظمت کو، اس کی جلالت کو علم کے مرحلے سے نکال کر، اس کی قدرت کو علم کے مرحلے سے نکال کر شعور کے مرحلوں میں لے آتی. لہذا یاد رکھیے گا، شاعر جتنے بھی ہیں ان کا اصل کام شعور کو بیدار کرنا ہے، شعور سے تعلق رکھتی ہیں. لہذا کہیں پر بھی اگر کسی شے کو شاعر کہا جا رہا ہے اور اس سے شعور بیدار نہیں ہو رہا تو آپ پہنچ تو گئے ہیں لیکن وہ اب آپ کے لیے شاعر نہیں ہے. یہ شاعر شاعر کب بنتا ہے؟ جب اس کے ذریعے سے شعور بیدار ہو رہا ہو. یہ کم ترین آسان ترین تعریف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. میں نے عرض کیا اس کی تفاصیل، کبھی اور موقع رہا انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن صرف کیفیت عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ جو شاعر کے لیے معنی کیا گیا کہ ایک ایسی نشانی کہ جو خدا کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی جلالت کو، اس کی صفات کو علم کے مرحلے سے نکال کر کہاں لے کر آئے؟ لے کر آئے اس کے شعور کے مرحلے میں. یعنی ہم ابھی تک خدا کی عظمت سے، ہم خدا کی قدرت سے، ہم خدا کی جلالت سے واقف ہیں اجمالی طور پر، لیکن ہمارے شعور کا حصہ بن جائے، یہ کون کام کرے گا؟ شاعر. اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ شاعر یہ کام کیسا کرتا ہے تو ہمیں پہلے ایک مرتبہ قرآن سے یہ پوچھنا چاہیے کہ خدا کے شاعر کیا ہیں. تو خدا نے آواز دی، فرمایا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے. اب لازمات ہے جب میں نے آپ کی خدمت میں اتنی، حالانکہ بہت اجمالی سی گفتگو کی، لیکن جب میں نے یہ تعریف کی تو یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ایک مرتبہ یہ سوال آئے گا کہ ایک مرتبہ جا کر کم از کم انسان اپنی آنکھوں سے صفا و مروہ کو دیکھ تو لے کہ ان میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے شاعر میں سے قرار دیا. ایسی پہاڑیاں، دو ایسی پہاڑیاں کہ جن کو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے شاعر میں سے. ایک تو مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسی پہاڑیاں ہیں کہ جو اللہ کی عظمت کو، اس کی قدرت کو علم کے مرحلے سے نکال کر کہاں لے کر آئے گی؟ شعور کی منزل میں. یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی اہمیت کی منزل ہے. ثانیاً ان کی تعظیم کرنا میرے دل میں تقویٰ کو بھی ایجاد کرے گا. تو اب اس سے زیادہ تو مہم چیز کچھ نہیں ہو سکتی. انسان ایک دفعہ سوچے گا. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ صفا و مروہ کیا ہیں، آپ نے ٹکٹ کٹایا، پہنچ گئے آپ مکہ، اور مکہ میں صحیح کرنے کے لیے، اب تو خیر صفا و مروہ کا نام پر صرف ان کا منہ ہی رہ گیا، نشان رہ گیا ہے، باقی پوری پہاڑیاں تقریباً غائب کر دیں. لیکن یہ جیسی بھی پہاڑیاں رہی ہوں گی، اگر آپ ذرا سا مکہ میں ادھر ادھر نکلیں گے تو آپ کو اس جیسی ہزاروں پہاڑیاں مل جائیں گی. سوال یہ کہ کوئی ایسی پہاڑی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی عظمت پیدا ہو جائے. ایسی سینکڑوں پہاڑیاں، مکہ کو چھوڑا آپ بلوچستان میں چلے جائیں، یہاں ذرا صاحب سے کچھ کلومیٹر آگے جائیں گے بہت ساری پہاڑیاں آپ کو ایسی مل جائیں گی. کبھی گلگت بلتستان چلے جائیں، گلگت بلتستان میں تو آپ کو وہ پہاڑ بھی مل جائیں گے کہ جن کو دیکھ کر کم از کم دلیل یا شاعر کی منزل پر نہیں لیکن آیت کی منزل پر کم از کم آپ کو اللہ کی کوئی نہ کوئی نشانی. کراچی والے جب یہاں سے جاتے ہیں گلگت بلتستان اور وہاں کے واقعاً ان پہاڑوں کو جب دیکھتے ہیں ان کی عظمت کے ساتھ، تو واقعاً یعنی کراچی، یہ فرق ہے دونوں طرف. کراچی والوں کے لیے گلگت بلتستان کے پہاڑ آیت ہیں اور گلگت بلتستان والوں کے لیے کراچی کا سمندر، کیونکہ جنہوں نے سمندر نہیں دیکھا ہوتا، آپ کبھی زندگی میں ایک دفعہ لا کر ان کو سمندر دکھا دیں، ان کے چہرے بتا دیں گے آپ. اسی طرح سے کراچی والے جب پہلی مرتبہ اترتے ہیں اور پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے بھی بتا دیتے ہیں. اب آپ کیٹو کے نیچے کھڑے ہوں اور کبھی کیٹو کو دیکھیں تو بالآخر انسان خدا کی عظمت کو وہاں سمجھ سکتا ہے. اتنی بڑی پہاڑی ہو کر آیت کے مرحلے سے آگے نہیں جا رہی، اور صفا مروہ جیسی ہزاروں پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان میں صفا مروہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود پہاڑیوں میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے. بس میں آپ کو شاعر شاعر کیسے بنتے ہیں اس منزل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، پھر کوشش کروں گا گفتگو کو تمام کروں. اس کا مطلب خود پہاڑ کے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ جو اس کو کیا بنا دے؟ شاعر. اب یہاں سے شعور کا سفر شروع ہوتا. اب اگر کوئی حاجی صفا و مروہ کے درمیان دوڑ کر آ بھی جائے مگر یہ نہ سوچے ایک دفعہ بھی کہ یہ صفا و مروہ، ان کو اللہ جن کے درمیان میں دوڑ رہا ہوں، یہ بالآخر شاعر کیوں ہیں، یہ نہ سوچنا چاہے، تو کبھی بھی نہ تعظیم کے مرحلے پر پہنچے گا، نہ شعور کے مرحلے پر پہنچے گا، نہ تقویٰ حاصل کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر پہلا کام ہی یہ کرتا ہے کہ شعور کو بیدار کرتا ہے، عقل کو بیدار کرتا ہے، کیوں پوچھواتا ہے. اگر یہ کیوں نہ آئے تو پھر شعور بیدار نہیں ہو سکتا. اب اگر کربلا کے مقابلے پر کہیں آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے شعور کو بند کر دو، کیوں مت پوچھو، تو اس کا مطلب وہی کربلا کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اب آپ نے جب پہاڑیوں کو دیکھا کہ پہاڑیوں میں کچھ نہیں ہے، تو اب آپ یہاں پر شعور خود سوال کرتا ہے کہ بھائی ان میں ایسا کیا ہے، ان میں ایسا کیا ہے کہ یہ دو پہاڑیاں شاعر ہو. تب آپ کو ملے گا، فوراً جواب ملے گا کہ یہ جو تمہیں ان دونوں کے درمیان میں دوڑایا جا رہا ہے یہ ابس نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان دوڑنا، یہ دوڑ تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ کوئی واقعہ ایسا ہوا تھا کہ اگر اس واقعے کو سمجھ جاؤ گے تو اس واقعے کی جتنی معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ گے اتنی خدا کی عظمت، اتنی خدا کی جلالت، اتنی خدا کی قدرت، اتنی خدا کی صفات خود بخود تمہارے شعور کا حصہ بنتی چلی جائے. لہذا آپ اس واقعے نے ہمیں بس اتنا سمجھا دیا کہ شاعر کا تعلق اشیاء سے نہیں ہے. جو شے شاعر ہے اس کی ذات میں کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ شے کسی واقعے سے جڑی ہوئی ہوگی. اب وہ واقعہ تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، ہزاروں قربانیوں کے واقعات مل جائیں گے، لیکن اس کے اندر کیا بات ہے؟ پہلی بار اس کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اپنے زمانے کے بہترین افراد ہیں، اس زمانے میں ان سے بہترین افراد نہیں ہیں. ان افراد کی ایسی قربانی کی داستان ہے کہ جس قربانی کو سمجھنے کے لیے عقل معروف ہو جاتی ہے، عقل اس سے آگے گزارا عقل کے ساتھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر میں کسی سے بھی پوچھوں کہ مجھے کوئی ایک عقلی دلیل لا کر بتا دو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو ایک بے آب و گیا بیابان میں چھوڑ دیا، کون سی عقلی دلیل ہے؟ کوئی عقلی دلیل؟ عقل نہیں. کوئی عقل ثابت نہیں کر سکتی کہ حضرت ابراہیم کا یہ عمل عقل کے کسی پیمانے پر اس کو توجیہ کیا، کوئی عقل حضرت ابراہیم کی اس عمل کو توجیہ نہیں کر سکتی. واحد توجیہ کیا ہے؟ واحد توجیہ یہ ہے کہ اس میں وہ کام ہونے دو، اس کا اثر بتائے گا کہ ابراہیم کیا کر رہے تھے. لہذا اگر کربلا سے متعلق توجیہات تلاش کرنی ہے تو کربلا کی ابتدا میں مت تلاش کرو، جب کربلا کا اثر ظاہر ہوگا خود پتہ لگ جائے گا کہ حسین یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں. یہ جو منزل ہے، یہ منزل، جب تک آپ کو یہ منزل سمجھ میں نہیں آئے گی وہ شعر کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا جو کہتا ہے غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، کہ جہاں سے قصے عجیب و غریب ہو جائیں، عقل جن کے لیے غریب ہو جائے، عقل جن کو نہ سمجھ پائے ان کے لیے ان کے نتیجے کا انتظار کرو. اور یہ یاد رکھنا کہ یہاں جہاں عقل غریب ہو جاتی ہے، جہاں پر عقل اپنا کام نہیں کرتی، اس کی ابتدا اسماعیل ہیں، حسین اس کی نہایت کا نام ہے. تو جس عقل کو اسماعیل سمجھ میں نہ آئے ہوں اسے حسین کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، عقل کی وادی نہیں ہے. دوسرا یہ پیغام یہ بتا رہی ہے کہ ہماری عقل ہمیں ایک مقام تک لے کر جائے گی، جہاں پر انسانی عقل ختم ہوتی ہے معصوم وہاں سے شروع ہوتا ہے. لہذا معصوم کے عمل کو عقل سے نہیں، بلکہ عقل کو معصوم کے عمل کے ذریعے سے پیمانا جائے گا. معیار یہ ہے، سنجش یہ ہے کہ ہماری عقل معصوم کے عمل کو ڈیفائن نہیں کرے گی، بلکہ معصوم کا عمل ہماری عقل کو پرواز عطا کرتا ہے. بس شاعر کم از کم یہ بتا رہے ہیں. اب شاعر سے ہمیں اتنا سمجھ میں آ گیا، اپنے زمانے کے بہترین لوگ جب کوئی ایسی قربانی دے رہے ہوتے ہیں کہ جس کو عقل نہیں سمجھ پاتی، تو ہر وہ شے جو ان سے جڑی ہوئی ہو وہ اللہ کے شاعر میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر اس کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ وہ تاثیر یہ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو کس طریقے سے ثابت کر رہا ہے. بس اگر یہ معیار ہمیں یہاں سمجھ میں آ گیا، اور پھر من، جیسا میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، من تقوی اللہ میں من بعضیہ نہیں ہے بلکہ من نشویہ ہے، لیکن من شاعر اللہ ہمیں صفا و مروہ شاعر بنا نہیں رہے، نشویہ نہیں ہیں بلکہ بازیہ ہیں. کیوں؟ اللہ نے اس کے علاوہ بھی شاعر گنوائے ہیں. بس اگر اللہ نے اور شاعر بھی گنوائے تو اس کا معنی کیا ہوا؟ بازیہ ہے. ان شاعر میں سے ایک شاعر صفا و مروہ ہے. بس صفا اور مروہ جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں شاعر ہو سکتی ہیں، ان کا معیار کیا؟ معیار یہ ہے، ہر وہ جگہ، ہر وہ زمین، ہر وہ علاقہ، ہر وہ شے جو اپنے زمانے کے بہترین افراد کی کسی ایسی قربانی سے جڑا ہوا ہو جسے عقل انسانی نہ سمجھ سکے، اور پھر آگے چل کر وہ قربانی اپنی تاثیر بھی دکھائے، خدا کے دین کی حفاظت بھی کرے، خدا کے دین کو مستحکم بھی کرے، خدا کی عظمت و جلالت و صفات کو ظاہر کر رہی ہو، تو وہ مقام خود بخود شاعر اللہ بن جاتا ہے۔ اب یہ جو فرق ہے کہ جو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کا واقعہ ہے اور پھر جو کربلا میں واقعہ ہوا ہے، تو یہ کربلا کے لوگ اپنے زمانے کے بہترین لوگ ہیں اور ایسی قربانی دے رہے ہیں جس کو عقل انسانی درک نہیں کر رہی۔ اس واقعے کے بعد اس کے جو آثار مرتب ہوئے دین الہی کے استحکام میں، خدا کی عظمت و جلالت اور صفات کی تجلی کو دنیا تک پہنچانے کے، یہ تمام کے تمام معیارات وہ بتا رہے ہیں کہ کربلا اپنے زمانے کی شاعر اللہ میں سے ہے۔ لیکن اب فرق کتنا ہے، فرق کتنا ہے کربلا میں اور صفا و مروہ میں، یہ فرق سمجھانے کے لیے جب نبی سے پوچھا گیا یا معصوم سے پوچھا گیا کہ حج اور عمرہ کی ثواب کا ثواب کتنا ہے اور کربلا کی زیارت کا ثواب کتنا ہے، تو جب پوچھا تو امام نے فرمایا 7۔ اس نے تعجب ہو کر پوچھا 7 حج اور عمرہ؟ امام نے کہا 70۔ اس نے کہا 70؟ امام نے کہا 700۔ اس نے کہا 700؟ امام نے کہا 7000۔ یہاں تعجب بڑھتا جا رہا ہے، وہاں تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تعداد کو بڑھاتے ہوئے امام صرف یہ سمجھا رہے ہیں جتنا تم کربلا میں جا کر اپنے شعور کو بیدار کرتے چلے جاؤ گے، اتنا کربلا کے ثواب کی کیفیت خود بخود بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا جتنی ابتدائی کیفیت کے ساتھ جاؤ گے اور جتنا ابتدائی مرحلے میں جاؤ گے، اسی حساب سے ثواب بھی ملے گا، اسی حساب سے شعور بھی بیدار ہوگا۔ لیکن جو جتنے شعور کی آگاہی کے ساتھ کربلا میں اترتا چلا جائے گا، کربلا اس کو اس مقام پر پہنچائے گی کہ جہاں خود ایک منزل ایسی آ سکتی ہے کہ اگر کوئی کربلا کے اہداف کو سمجھ لے، اگر کوئی کربلا میں آ کر امام حسین کے اس ہدف کو سمجھ لے جس ہدف کے تحت امام حسین انسانی شعور کو بیدار کرنے جا رہے ہیں، تو جب یہ شعور کسی انسان میں پوری طرح سے بیدار ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے میں حسین کا وہ سپاہی بن جاتا ہے کہ زمانے اور مکان کے فاصلے کے باوجود بھی وہ امام حسین سے بھی متصل ہوتا ہے، کربلا سے بھی متصل ہوتا ہے، عاشورہ سے بھی متصل ہوتا ہے۔ شعور کی بات ہے، جس قدر آپ نے شعور کو کربلا سے حاصل کیا، جتنا شعور آپ نے کربلا سے حاصل، کس کام کے لیے گئے ہیں، کیا مقصد ہے، یہ تمام کے تمام وہ ابحاث ہیں جو اپنی جگہ ایک مفصل بحث چاہتے ہیں۔ لیکن ان تمام میں سے جن کو خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک نہیں کئی جگہوں پر بیان کرتے گئے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر۔ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لوگ کیا معنی سمجھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن یاد رکھیے گا امام کی ذات خود ہر وہ کام جو امام کر رہا ہوتا ہے وہ امر بالمعروف ہوتا ہے، جس کام سے امام روک رہا ہوتا ہے وہ نہی عن المنکر ہوتا ہے، اس کا اپنا وجود ہے۔ اصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس وجود سے ظہور کرتے ہیں وہ وجود امام کا وجود ہوتا ہے۔ لہذا امام نے قدم با قدم بہت سارے اہداف کو بیان فرمایا اور انہی اہداف کو حصول اگر ہم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں تو کربلا ہمیں دین کا شعور عطا کرتی، اور اس مرحلے کو کہ کربلا سے آگے یہ شعور کی منزل باقی رہے کوفہ اور شام کی منزل۔ لہذا کبھی بھی کوفہ اور شام کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر شہادت کے آئینے سے دیکھا جائے تو جہاں پر خون کی شہادت ختم ہوتی ہے وہیں سے پیغام کی شہادت شروع ہوتی ہے۔ جب تک یہ دونوں شہادتیں نہ ملیں شہادت تاثیر گزار نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں جس چیز کی کمی ہے، ایک بڑی کمی، اتنے شہادہ دینے کے باوجود بھی شہادت کی تاثیر ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خون کا عمل کرنے والے موجود ہیں، ان کے پیچھے انہی شہداء کے پیغام کو پہنچانے والے شہداء ہمارے درمیان موجود۔ لہذا ایک شہید وہ ہوتا ہے جو خون کی شہادت دے کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ایک شہید وہ ہوتا ہے جو زندہ شہید ہوتا ہے، جو اپنی زندگی میں شہداء کے پیغام کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں یہ دونوں رخ آپس میں مل جائیں اس معاشرے کے اندر شہادت اور شہید کا اثر زندہ ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن نے اسی مرحلے کو بیان کرنے کے لیے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے کہ وہ مر گئے ہیں، بل احیا وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہے ہیں, اور جب رزق پا رہے ہیں تو اس رزق کی تاثیر کیا ہے؟ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, حالت فرحت میں ہیں, خوشگواری کے عالم میں ہیں اس فضل کی وجہ سے جو اللہ انہیں عطا کر رہا ہے. اس فرحت کو, اس رزق کو کیا اپنے تک رکھتے ہیں؟ نہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اپنے تک نہیں رکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ کے جو ان کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں, بلا فاصلہ, من خلفہم, لیکن ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے. ملحق نہیں ہوئے یعنی شہید نہیں ہوئے, لیکن کھڑے کہاں ہیں؟ بالکل بلا فاصلہ. بلا فاصلہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی شہید نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے مشن کو انجام دیتے وقت جہاں آخری قدم رکھا ہے, یہ اسی قدم پر قدم رکھے ہوتے ہیں. ملحق نہیں ہوئے ہوتے لیکن انہی کے پیغام کو آگے بڑھا رہے ہوتے. اگر کوئی شہید کے پیچھے اس کے قدم با قدم ایسے کھڑے ہو تو پھر شہید وہاں سے بشارت دینا شروع کرتا ہے. اب شہید واسطہ بنتا ہے عالم ملکوت اور عالم ملک میں, لیکن خود عالم ملک میں کون ہے جو شہید کے پیچھے اس کے قدم پر قدم رکھ کر, مثلا شہید عارف الحسینی, یقیناً وہ شہید ہے کہ جو اس مقام پر, شہید عارف الحسینی نے اپنی حیات میں جو مشن اختیار کیا جس کی وجہ سے دشمن بالآخر مجبور ہوا کہ انہیں شہید کرے, تو اب شہید نے اپنے اس مشن کو انجام دیتے ہوئے جہاں آخری قدم رکھا ہے, اگر کوئی آج بھی ایسا آ جائے کہ شہید کے قدم پر قدم رکھ کر شہید کے مشن کو آگے بڑھانا شروع کر دے, تو کسی اور کو نہیں, جو شہید کے مشن کو اسی خلوص کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوگا اس کو شہید بشارت دینا شروع کریں گے, اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. لہذا عالم ملک و ملکوت کے درمیان میں یہ افراد ہیں جو واسطہ بنتے ہیں, یہ ہیں جو کہ کنیکٹیوٹی ایجاد کرتے ہیں, یہ وہ رزق شہادت جو کہ جاری ہوتا. لہذا اگر کسی نے بھی کربلا سے کوفہ و شام کو جدا کیا تو گویا وہ رزق لینے, وہ شہادت کا وہ تاثیر لینے سے محروم رہ جاتا ہے. لہذا کربلا اپنے آپ کو مکمل کرتی ہے کوفہ اور شام کے ساتھ, اور شاید اسی لیے شام کی منزلیں مصیبت کے اعتبار سے ہمیں نہیں معلوم کہ کیا منزل ہے, یہ تو وہ بتائے گا جو گزر کر گیا, جس نے پوری کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی. جب اس سے پوچھا گیا جس نے اپنی پوری زندگی پھر اپنے ہر عمل سے کربلا کو یاد رکھا اور زندہ رکھا, کربلا کے بعد جو وقت امام نے گزارا ہے, جہاں امام نے شہداء کربلا اور بالخصوص سید الشہداء, یعنی کربلا میں سید الشہداء کے ہم قدم کون ہیں؟ امام سجاد. یعنی اس راستے میں جہاں آخری قدم امام حسین نے رکھا ہے, اسی مقام سے اسی قدم پر قدم رکھ کر سلسلے کو آگے بڑھانے والی ذات امام سجاد. بس یہ یاد رکھیں, سید الشہداء شہادت کو جس مقام پر لے جا کر چھوڑ رہے ہیں, اسی مقام سے اس کو آگے چلانے والی ذات امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن امام کا طرز عمل ایسا ہے کہ نہ امام کے دور میں اور نہ آج تک, ایک بہت بڑا اشتباہ جو لوگوں کو ہوتا ہے, سمجھتے ہیں کہ شاید امام نے یہ جو توہین آمیز جملے ہوئے ہیں یہ تاریخ کے بارے میں جہالت ہے. ایک نہیں, یہ سب مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے. ہر آدمی جس کا تاریخ سے کوئی ربط نہیں ہے, نہ جس نے کبھی تاریخ کو تحلیلی انداز سے پڑھا, یہ دعوے کرنا بہت آسان ہے کہ آ کر ہم سے قالہ باقر قالہ صادق سے بحث کرو, جن کتابوں کا ریفرنس دے رہا ہوں ان کا مقدمہ پڑھاؤ ہوتا نا تو یہ باتیں نہ کرتے. کس قدر توہین ہے امام سجاد کی کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ حضرت نے نعوذ باللہ من ذالک, مگر حضرت کا وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے اسی قبیل کے لوگ کھڑے ہو کر جب یہ کہتے ہیں کہ جی امام نے نہیں کہا مثلی لا یبایو مثلا, یہ مقدمہ بن رہا تھا اس جملے کے لیے, انکار کر دو اس بات کا کہ امام نے کبھی یہ نہیں کہا. تو جب ایک انکار کرے گا اور اس کے اوپر عوام خاموش رہے گی تو دوسرے کو جرت ملے گی. ہم نے 1400 سال کس بات کی جنگ لڑی ہے, اور آج بھی لڑیں اور لڑتے رہیں گے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم کبھی بھی کسی ظالم کی بیعت، تاریخ جس مقام پر بھی یہ کہہ رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تعجب ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے مثلا کہ حضرت امیر اگر کسی کی مدد فرما رہے ہیں تو مدد کا عنوان یہ نہیں ہے کہ امام نے حکومت کو یا قبول کر لیا یا بیعت کو قبول کر لیا۔ حضرت امیر کے علاوہ بھی افراد ہیں جن کے بارے میں تاریخ میں ثابت ہے، مجھے واقعاً سمجھ میں نہیں آتا، واقعاً سمجھ میں نہیں آتا کہ حوضے میں کیا کیا انہوں نے، مگر سعد بن عبادہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری تاریخ گواہ ہے، حتی اہل سنت کی تاریخیں بھی گواہ ہیں کہ سعد بن عبادہ کے جو انصار کے سرداروں میں سے سردار تھے انہوں نے کسی بھی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا، اور یہ واحد قتل ہے سعد بن عبادہ کا جس کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ جی انہیں اجنہ نے قتل کر دیا تھا۔ یہ جن آج بھی پاکستان میں بھی قتل کر رہے ہیں لوگ، یہ کوئی نئے جن نہیں ہیں، ہر تاریخ میں ظالموں کو قبول کرنے نہ والے بعض اوقات ایسے ہی نامعلوم اجنہ کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں جو اس جن کے معاملے پر خاموش رہا ہے وہ آج بھی پاکستان کے جنوں کے معاملے پر خاموش ہے۔ ہماری تاریخ تو بھری پڑی ہوئی ہے نا، ہمارے تو قائد اعظم کو بھی جنہوں نے قتل کیا، فاطمہ جنہ کو بھی جنہوں نے قتل کیا، ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہوئی ایسے جنہوں سے، شہید عارف الحسینی کے قاتل بھی جن ہیں، ان جنوں کا ایک ہی قبیلہ ہے اور وہ ظالموں کا قبیلہ ہے۔ یہ اس اعتبار سے جن ہیں کہ ان کا کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے، بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جن کون ہے۔ تو سعد بن عبادہ مگر نہیں تھے، تھے کہ زندگی نہیں کر رہے تھے، کر رہے تھے، جہاں ضرورت پڑتی تھی دین کو مدد نہیں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ سعد بن عبادہ سمجھ میں آ رہا ہے، حضرت امیر سمجھ میں نہیں آ رہے، تعجب ہوتا ہے واقعی، تعجب ہوتا ہے۔ یعنی تاریخ اگر کہیں جھوٹ بول دے گی تو آپ مان لو گے، پھر آپ نے کیا پڑھا ہے، پھر آپ نے کیا سیکھا ہوتا ہے؟ یہ جرات پیدا ہو جاتی ہے جب کربلا کو اہداف سے ختم کیا جائے، جب کربلا کے بعد اہداف کو بیان نہ کیا جائے، جب کربلا کے یہ بات کہا جائے کہ امام نے کوئی قیام نہیں کیا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، نہ امام کے دور میں کسی کو آج تک کوئی ڈور مل سکی، کوئی سراغ مل سکا، نہ آج تک لوگوں کو ملا ہے۔ جب امام کے دور کی بدترین جابر ترین حکومتیں امام تک لوگوں کا سراغ نہ ڈھونڈ سکیں تو تم کہاں سے ڈھونڈو گے؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا کا وارث کربلا کا انتقام نہ لینا چاہتا ہوں؟ لہذا صرف دو اماموں کی سٹرگل ہے جس نے بنو امیہ جیسے شیطان کے مضبوط ترین درخت کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جتنی مضبوطی سے، یہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ مکے پر حملہ کرے، مدینہ پر حملہ کرے۔ پہلے یزید نے حملہ کرا، یزید جب کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کے بعد ہشام بن عبد الملک کے دور میں حجاج ابن یوسف ثقفی نے دوبارہ پورے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے بنو امیہ کی، جس کے حکام اس قدر جری اور اسلام دشمن ہوں وہ حکومت 100 سال کے اندر اندر، بلکہ اگر اس کی صحیح تاریخ بیان کی جائے تو 60 سال کے اندر اندر ختم ہو گئی۔ اتنی طاقتور حکومت، اتنی طاقتور ڈائنیسٹی کو کس نے ختم کیا؟ اگر تمہیں اب بھی آئمہ کا رول سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم سے زیادہ بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ ساری کی ساری اسٹریٹجی، ساری کی ساری پلاننگ امام سجاد کی ہے۔ دو اہم کام کیے ہیں، ایک اپنی سیرت سے کربلا کو دم نہیں توڑنے دیا اور کسی بھی انقلاب کو چھوڑا نہیں۔ لہذا مختار بھی، قیام توابین بھی، زید شہید بھی، جتنے قیام ہیں، جتنے بھی قیام ہوئے ہیں اس کے بعد، ان سب کی بنیادی ترین ٹریننگ امام کی ہے۔ لیکن اتنا زبردست کام کیا ہے کہ کسی کو امام کے بارے میں یہ خبر نہیں ہو سکی کہ امام نے یہ کیا۔ اب یہ تفصیلات چاہتی ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع رہا اور سیرت امام سجاد کو موضوع قرار دیا تو میں تفصیل سرچ کروں گا۔ لیکن کربلا کو یاد رکھنے کا آسان ترین طریقہ امام کے لیے کیا تھا؟ یہ طریقہ بھی تھا اور یہ اثر بھی ہے۔ ہم آج 1200 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد امام حسین کا نام سن کر گریہ روکتے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہے، ہمارے اوپر اثر یہ ہے۔ تو جو اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھ کر گیا تھا اس کی کیا تاثیر ہونی چاہیے؟ لہذا امام کے اوپر جب بھی پانی آتا ہے امام گریہ کرتے ہیں، جب بھی کھانا رکھا جاتا ہے امام گریہ کرتے ہیں، کسی بچے کو ماں کی آغوش میں دیکھ لیتے ہیں گریہ کرتے ہیں، کسی 13 سال کے نوجوان کو دیکھتے ہیں تو جناب قاسم پر گریہ شروع کر دیتے ہیں، 18 سال کے جوان کی سیما کو دیکھتے ہیں تو علی اکبر کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، کوئی مقام چھوڑا نہیں۔ لہذا سیرت امام سجاد ہے کہ جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ امام نے بازار سے گزرنا ہے، قصائی اپنی دکانوں پر گوشت پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے، لیکن جب بھی امام کو معلوم ہو جاتا کہ کوئی جانور ذبح ہونے جا رہا ہے تو خاص طور پر آ کر پوچھتے تھے، بھائی تو نے اسے پانی پلایا یا نہیں؟ وہ کہتا مولا ہم مسلمان ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، پر رو کر کہتے ہیں ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ کبھی چھری دیکھ لیتے کسی کے ہاتھ میں تو پہلا آ کر سوال یہ کرتے، بھائی چھری تیز تو ہے نا؟ وہ کہتا مولا سیرت پیغمبر پر دین پر عمل کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے وقت اذیت نہ ہو، ہم نے اپنے چھریاں تیز رکھی ہوئی ہیں، بس جب سنتے تو رو کر کہتے ہائے میرا مظلوم بابا، کند خنجر کی 13 ضربتوں سے ذہی شہید کیا گیا۔ لیکن تاریخ ہے کہ اگر کہیں امام کوئی جانور ذبح ہوتا ہوا دیکھ لیتے اس قدر تڑپ تڑپ کر گریہ کرتے، اتنا تڑپ تڑپ کر گریہ کرتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ جس نے اس طریقے سے کربلا کو زندہ رکھا ہے، جب کسی نے بس اتنا پوچھا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں گزرے، سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، تو جس نے پوری کربلا دیکھی ہے ایک مرتبہ رو کر کہتا ہے شام شام شام، مولا شام میں ایسی کیا مشکل پیش آئی ہے؟ فرمایا کہ شام کے لوگ ہمیں باغی سمجھ رہے تھے، جس گلی سے گزرے ہیں، جس بازار سے گزرے ہیں، کہیں ہمیں دشنام دیے گئے، کہیں ہم پر پتھر مارے گئے، کہیں ہم پر کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا، کہیں ہم پر آگ پھینکی گئی۔ کچھ منٹ کے فاصلے کئی گھنٹوں میں طے ہوئے ہیں، لیکن اس پوری شام کی منزل میں، کوفہ اور شام کی منزل میں، وہ مقام امام صبر کے لیے بھی امتحان کی معراج بن گیا کہ جب امام سے بھی صبر نہ ہو سکا، اور ایک مرتبہ لب گشا ہوئے کہ جب شرابی کے سامنے امام حسین کے سر کو ایک تشت میں رکھ کر لایا گیا، شرابی شراب بھی پیتا جا رہا ہے، کفری اشعار بھی پڑھتا جا رہا ہے، اپنے بدر کے مشرکین اجداد کو یاد کرتا جا رہا ہے، توہین رسالت و نبوت کر رہا ہے، پھر جب بس نہ چلا تو ایک مرتبہ چھڑی اٹھا کر لبھائے مبارک امام سجاد حسین پر جسارت کر رہا ہے۔ یہ وہ منزل تھی، بس امام سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ سر کو اٹھا کر کہا ملعون جن ہونٹوں پر تو ضربت لگا رہا ہے یہ بوسگاہ ہے، رسالت ہے، رسول جن کو پیار کرتے رہے ہیں بوسے دیتے رہے ہیں۔ امام کی آواز کا گونجنا تھا، ایک مرتبہ شرابی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ ملعون نے پوچھا میں نے جب کہا تھا کہ ان کے مردوں کو زندہ نہ رکھنا تو اسے زندہ کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا یہ اتنا بیمار تھا کہ ہمیں یقین تھا کہ یہ صعوبتوں سے اور مشکلوں سے مر جائے گا سفر کی، لیکن یہ یہاں تک آ گیا۔ کہتا یہاں تک آ گیا تو اب میرے سامنے قتل کر دیا جائے۔ بس جیسے ہی شرابی نے قتل کا حکم دیا، دربار میں موجود 300 حبشی غلام تھے، ایک حبشی جلاد نے اپنی تلوار کو کھینچا، امام کی طرف آگے بڑھا، بس عزیز ابھی امام کے نزدیک نہ پہنچا تھا، بیویوں کے درمیان سے ایک بی بی آگے بڑھی، خود کو امام سجاد کی ڈھال بنا کر کہتی ہے خبردار جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شرابی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو زینب بنت علی، جس کے خطبوں نے تیری حکومت کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ ملعون کہتا ہاں میں نے بڑا تذکرہ سنا ہے اس کا، آج اسے بھی قتل کر دو۔ بس جب حضرت کے قتل کا حکم ملا، جلاد نے اپنا رخ جناب زینب کی طرف کیا، ابھی چند قدم بی بی کی طرف بڑھا تھا، بی بیوں کے حلقے سے ایک اور بی بی آگے بڑھی، چہرہ سیاہ ہے، بال سفید ہیں، ایک مرتبہ اپنے آپ کو بی بی کی ڈھال بنا کر کہتی ہے خبردار جب تک میں زندہ ہوں کوئی میری شہزادی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو شرابی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ فضا ہے، ان کے گھر کی کنیز ہے۔ ملعون کہتا کنیز کی یہ جرت، اسے بھی قتل کر دو۔ اب جو جلاد جناب فضا کے نزدیک پہنچا، ایک مرتبہ اس سے حبشہ کے لہجے میں مخاطب ہو کے فرماتی ہیں تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ ارے میں حبشہ کی وہ ملکہ ہوں جو تخت چھوڑ کر سیدہ کی کنیز
عزیزی کے لیے مدینہ چلی گئی تھی، بس جب اپنی ملکہ کا نام سنا، راوی کہتے ہیں 300 حبشی غلاموں نے اپنی تلواروں کو باہر نکالا، للکار کے کہا ہماری ملکہ دربار میں ہے، کسی نے ہماری ملکہ کو ہاتھ لگایا، ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ بس ماحول کا تبدیل ہونا تھا، شرابی کا نشہ کافور ہو گیا، ڈر کے کہتا ہے خبردار ہاتھ روک لیا جائے۔ بس عزیزو، سید سجاد کو بچا تو لیا، لیکن ایک مرتبہ نبی کی بیٹی نے رخ مدینے کا کیا، رو کر کہتی ہے نانا اپنی بیٹیوں کی مظلومیت کو آ کر دیکھو، ارے کنیزوں کے حابی و ناصر موجود ہیں لیکن تمہاری بیٹیوں کا کوئی حابی ہو۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون